ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قراءت احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل سلسلہ ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔
میرا سوال یہ ہے، بغیر دعوت کے شادی میں کھانا کیسا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟
بغیر دعوت کے شادی میں بن بلائے مہمان کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص نے جو دعوت کا کھانے پینے کی اشیاء کا اہتمام کیا ہو، اور جن جن افراد کو اس نے دعوت دی ہے ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص کے جس کا اس دعوت میں اس کو بلایا نہیں گیا، اور اس کے آنے سے صاحب دعوت یعنی جو میزبان ہے اس کے آنے اور اس کے وہاں کھانے سے وہ خوش بھی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کا وہاں جا کر دعوت میں کھانے پینے کا سلسلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک ناجائز عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دعوت ملے کسی شخص کے یوں دعوت کے اندر چلے جانا اور وہاں کھا لینا پی لینا، تو اس کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخل سارقا، یہ جو داخل ہوا ہے بن بلائے، یہ ایک چور کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور فرمایا یہ جب واپسی پلٹے گا تو غارت گری کر کے پلٹنے والا سمجھا جائے گا،
لوٹ مار کر کے
یہ جانے والا ہوگا۔ اور عمومی طور پہ جب کوئی کسی کے یہاں مہمان کے طور پہ جاتا ہے تو وہ کھانے پینے میں ایک تہذیب کا بھی دائرہ مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بلایا گیا ہے بطور گیسٹ، تو مہمان نوازی کے بھی، میزبانی کے بھی، اور کسی کے ہاں دعوت پہ جانے کے بھی اور طریقے ہیں، شریعت مطہرہ نے آداب بیان فرمائے ہیں۔ لیکن جو بن بلائے آئے گا، سب سے بنیادی غلطی ہے اس نے یہ کی کہ بن بلائے آیا، جب وہ آیا ہے تو اس نے وہ طور طریقے آداب جو شریعت مطہرہ نے دعوت کے رکھے ہیں ان کو کہاں بروئے کار لانا ہے، اس کی ابتدا ہی چور، یعنی اب وہ جو جس طرح چوری چھپے آتا ہے اسی طرح یہ دعوتوں میں اس انداز سے آئے گا کہ لڑکے والے سمجھیں گے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی والے سمجھیں گے باراتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہے،
صحیح۔
اس انداز سے وہ ہر ممکن طور پہ چاہے گا کہ میرا یہ راز ہی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے،
صحیح۔
تو اس انداز سے وہ چوری کر کے اندر داخل ہوا، اور جب وہ کھائے گا پیے گا تو ایسا آدمی خواہش نفسانی کا پیروکار ہوتا ہے، جو کھائے گا تو پھر وہ ضائع بھی بہت کرے گا اور بہت زیادہ کھائے گا، تو یہ گویا کہ اس کا کھانا جو چاہے وہ ایک نوالا ہو یا 10 پلیٹیں ہوں، یہ جو کھائے گا اس کا کھانا چونکہ جائز نہیں ہے، تو گویا صاحب خانہ کے مال میں کمی کرنے کا سبب بنا، برباد کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ البتہ فقہ کرام نے ایک صورت یہ بیان فرمائی ہے، جیسے کسی معزز ہستی اس کو دعوت دی گئی اور یہ معلوم ہے کہ وہ اکیلے نہیں آتے، یعنی ان کا یہ معلوم ہے کہ
ہلکا احباب کچھ
کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رفقہ ہوں گے، دوست احباب ان کے قریبی، اور یا جیسے جیسے حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کے حساب سے بھی ان کے ساتھ بندہ ہوگا۔ تو اب اگر کوئی ایسا آدمی جو ان کے ساتھ ایسا اٹیچ ہے کہ جس کے بغیر وہ ہستی وہ شخصیت دعوت میں نہیں جاتی، تو اب ایک ہی شخص کو دعوت ملی اور انڈر اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ اور بھی آئیں گے، ان کو باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی، تو ایسے افراد کا ان مدعو شخص کے ساتھ وہ دعوت میں شرکت کرنا یہ جائز ہے۔
اچھا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی طور پر کوئی عہدہ منصب ہے کہ جن کے بارے میں لوگوں کا ایک گمان بنا ہوا ہے کہ فلاں کو دعوت دینے کا مطلب ہی 8-10 کو بلانا ہے، ان کا انتظام کرنا۔ اچھا، پھر جو آپ نے بات کی سیکورٹی کے حوالے سے کئیوں کے ساتھ، تو یہ بھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت ہے تو ان کے پاس
گارڈز وغیرہ ہیں،
گارڈز ہیں اور یہ بھی ان کے لیے اہتمام کرنا ہے، تو
ڈرائیور ہوتے ہیں۔
جی ہاں،
تو اس یعنی باقاعدہ ڈرائیور کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن ڈرائیور جو ہے وہ تابع ہیں
علماء کرام کے بارے میں، یعنی اور بالخصوص مشہور علماء کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ڈرائیور ہوں گے یا کوئی ساتھ ہوگا، عام طور پر کوئی ان کے ساتھ ایک دو افراد ہوتے ہی ہیں، یعنی نارمل کی بھی اگر ہم گفتگو کریں تو یہاں وہ رخصت والی صورت ہی نہیں۔
بالکل، یہاں چونکہ صاحب خانہ نے اگرچہ کارڈ ان شخصیت ہی کو دیا ہے،
صحیح،
لیکن اس کو پتہ ہے کہ اور دیگر افراد بھی جو ان کے ساتھ اینی ٹائم رہتے ہیں یا کہیں پر بھی دعوت یا محافل میں پہنچتے ہیں، تو وہ ان یہ افراد لازمی جو گویا جزء لا ينفک ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، تو ایسے افراد کا باقاعدہ صراحتاً اجازت نہ بھی ملی ہو تو یہ ایک دلالتاً اجازت سمجھی جاتی ہے، یہ افراد بن بلائے نہیں ہیں۔
صحیح، یعنی
یہ گویا ضمنی طور پہ ان کی بھی ایک دعوت ہے، اگرچہ صراحتاً دعوت نہیں،
ان کو بلایا گیا تو یہ بھی شامل ہے۔
ہاں، اب لیکن بن بلائے جو ایک نارمل ایک طبقہ ہے کہ ادھر شادی ہال ہے، لائن سے شادی ہال ہوتے ہیں، تو ایک طبقہ ہے کہ یعنی جو بن بلائے باقاعدہ تیار ہو کر بیوی بچے میاں بیوی تیار ہو کر شادیاں اٹینڈ ہو رہی ہیں، اب وہ اس انداز سے انٹری دے رہے ہیں کہ بارات کا ایک باقاعدہ خصوصی طور پہ پروٹوکول کے ساتھ انٹری ہوتی ہے ہالز وغیرہ میں، بینکوئٹ میں، تو وہ اس انداز سے انٹر ہو رہے ہیں کہ
باراتی
لڑکی والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بارات میں آئے ہیں، وہ بارات والے تو اپنے گہمے گہمی میں مصروف ہوتے ہیں چونکہ دعوت یا کھانا ان کی طرف سے نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے جو ان کے رسومات ہیں ان میں مصروف ہوتے ہیں، ادھر یہ اپنے کھانے میں مصروف ہیں۔
نہیں،
تو اب اسی طرح جب ولیمہ ہے تو لڑکی والے آ رہے ہوتے ہیں، تو لڑکے والوں کو کیا پتا کہ ان لڑکی والوں کے رشتہ داروں میں کون کون جان پہچان دوست احباب میں سے کون کون ہیں، تو یوں مطلب ایک طبقہ ایسا ہے جو ایسا کرتا ہے، اب کوئی فیملی کے ساتھ کرتا ہو، کوئی اکیلے ہی یہ کام کر رہا ہے، وہ مختلف ہالز میں ان کو پتہ چل جاتا ہے خوشبو سے کہ کہاں کیا کون سا آئٹم ہے۔
اچھا، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے،
تو یہ جہاں وہ محاورہ جہاں دیکھی تری وہاں بچھا دی دری، تو مطلب یہ کہ جہاں ان کا دل چاہ وہاں یہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں جو بن بلائے اس طرح دعوتوں میں شریک ہونے والے افراد ہیں، الفاظ سنیں، دخل سارقاً، تو چور کی حیثیت سے وہ داخل ہو رہا ہے اور لوٹ مار کر کے برباد کر کے واپس پلٹ رہا ہے، تو یہ ایک ایک نوالا، ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ پانی جس کی آپ کو اجازت ہی نہیں تھی، تو یہ لقمہ حرام ہے جو پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس طرح اگر کوئی اپنی فیملی کو لے کر بھی یوں نکلتا ہے تو لقمہ حرام اپنی فیملی کو کھلا رہا ہے اور غلط تربیت اپنی اولاد کو دے رہا ہے، تو یہ انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا، اس میں آپ نے کہا کہ اس کے جانے سے صاحب خانہ وہ خوش یا ان کی وہ ناراض ہو، یعنی خوش نہ ہو، تو اس میں کوئی کیا اور کیا رخصت والی بات کا ہوتا یہ ہے کہ اب شادی کی دعوتوں میں بھی باقاعدہ کارڈز پہ بھی لکھنا شروع ہو گئے لوگ، دو پرسن،
جی
دو افراد یا میاں بیوی، اس طرح کر کے تعین کر دی جاتی ہے۔ اب ایک تو جو آپ نے مثالیں دیں کہ جو مفت کے کھانے میں باہر سے ایسے ہی آ جائیں، اور ایک وہ جو خاندان والے ہی ہیں، رشتہ دار ہیں سب ہیں، لیکن وہاں تعین ہی کر دی گئی ہے، اور وہ تعین یہی کی ہے کہ اس دعوت میں دو افراد نے ہی شرکت کرنی ہے۔ تو اب جب دعوت ہی اس طرح دو افراد کی آئے تو کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟
یہاں دو افراد میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اولاد میں ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں،
جی فیملی بڑی ہوتی ہے،
فیملی بڑی ہے، پانچ چھ افراد ہیں یعنی اولاد میں، اور وہاں اگر 2% دعوت آئی ہے تو اب یہاں پر وہ یہ تو چھوٹا ہے، یوں چھوٹا کر کے 15 سال کے لڑکے کو بھی چھوٹا تصور نہیں کیا جائے گا کھانے پینے کے معاملے میں، وہ بھی ایک باقاعدہ ایک پرسن ہے۔ تو اگر آپ کو 2% کی دعوت ملے تو آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں، بڑے بیٹے کو۔ اچھا بعض اوقات وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 4-5-6 سال کے بچے کہ جن کو اکیلا گھر پہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب میاں بیوی 2% میں آ گئے، اب یہ چھوٹے جو بچے ہیں 6-7 سال کے، یہ تو اپنے ماں باپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو یہ ایک ضمنی اور یہ تابع ہیں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ تو 2.5 ہو گئے یا 2.75 ہو گئے، یہ تو افراد بڑھا دیے، تو یہ بچے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے۔
صحیح،
ہاں جو بچے 15-16 سال کے ہو چکے ہیں باقاعدہ قد کاٹ تو ان کو باقاعدہ ایک پرسن شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہ ہو کہ میاں بیوی بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں اپنا کوئی 15-16 سال کا بیٹا بھی لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی دو کی اجازت ہے، یہ تو ایسی گریوی میں آ گیا، یوں نہیں ہوگا۔ اس کے یہ باقاعدہ تیسرا فرد ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ کسی جاننے والی کی ہاں دعوت ہے اور بچہ بھی دعوت میں پیچھے لگ گیا کہ میں بھی فلاں انکل کی دعوت میں مجھے بھی جانا ہے،
اور دعوت نہیں ہے
اور دعوت صرف دو آدمیوں کی، تو میاں بیوی اور ساتھ میں وہ بچہ بھی آپ کا 15-16 سال کا، وہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو اب آپ کو جب آپ نے انٹری دینی ہے تو اس وقت آپ صاحب خانہ سے یا میزبان سے آپ باقاعدہ اجازت لیں گے کہ آپ کی طرف سے کارڈ میں تو دو کا لکھا تھا لیکن اس شادی میں شرکت کی اس کو اتنی چاہت تھی یا آپ سے تقریب میں آنے کی کہ یہ بھی پیچھے ضد کر کے آ گئے، اب آپ کی طرف سے اجازت ہو تو انٹر ہوں گے ورنہ یہ واپسی چلے جائیں گے۔
اب وہ تو اجازت ہی دے گا، پھر اس وقت وہ کہے گا کہ اب سر پہ آ کے مجھ سے مانگ رہے تو میں کیا۔
اب یہ کہ اجازت کے بغیر داخلہ منع ہے، نبی پاک صلی اللہ،
بلکہ اس کی حدیث پاک میں ایک جگہ پہ اسی چیز کے حوالے سے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جائیں اور آپ جن کو بھی لے کر جائیں، ہمیں وہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جب کھانے کے لیے دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اتنے افراد کا ہے،
4-5 افراد،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو کہا کہ حضرت جابر کے گھر چلیں، تو اب وہ یہ دعوت تھی، دیگر اور بھی جو دعوتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں سب کو دعوت دے دی گئی، غزوہ خندق کے موقع پر بھی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ یہاں پر یہ تھا کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ بھی پوری جماعت ہی آ رہی ہے، اب انہوں نے بھی اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانا، تو آگے سے جواب یہی ملا کہ آپ نے یہ کھانا تو بتا دیا تھا نا کہ ہمارا کھانا ہے ہمارے پاس اتنا، کہا بتا دیا تھا، کہا بس پھر یعنی وہ لے کے آ رہے ہیں تو خود ہی گویا کہ انتظام کرنے والے۔ فرمایا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے معجزے کا اظہار بھی فرمانا تھا، اور یہ جو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر ان کا انتظام بھی خود ہی فرمایا، کھانے میں وہ برکت ہوئی، وسعت ہوئی، اور سب نے کھانا
بھی برقرار رہا،
ان
کا کھانا۔
اچھا یہ بھی اظہار فرمایا جہاں یہ چاہتے ہیں تو وہاں یہ بھی، کہیں پانی کثرت میں، کہیں خشک کنواں ہے تو وہ بھی چشمے اس میں وہ بنائیں اور پانی آنا شروع ہو جائے، یہ چیزوں کا بھی اظہار فرمایا۔ لیکن وہ روایت جس کی طرف آپ کے ایک مقام پہ آپ پہنچے تو صاحب خانہ سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ نہیں ہے، اجازت دیں گے تو یہ آ جائیں گے
واپسی چلے جائیں۔
یہ بھی ایک تعلیم ہے،
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی کا لقمہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کھائے۔ تو اب چونکہ صاحب خانہ نے چند افراد کی دعوت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند افراد تھے، لیکن ایک فرد جو اس دعوت کا حصہ نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، اب اندر جانا ہے تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں مزید صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پالوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب خانہ نے اتنوں کی دعوت کی تھی اور آپ اس حوالے سے زائد ہیں، میں صاحب خانہ سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو آپ جائیں گے اندر ورنہ نہیں۔ تو صاحب خانہ نے کہا تھا حضور آپ
چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آئیں،
اجازت ہے۔ تو اب یہ اس طرح صاحب خانہ کی اجازت کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئے اور کھانے میں وہ بھی شامل ہوئے، تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ایک تعلیم دینی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ بھی افراد لے کر آئے ہیں جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس میں، تو وہ ایک معجزے کا اظہار اپنی جگہ، لیکن اپنی امت کو تعلیم بھی دینی تھی کہ جتنے افراد کا اہتمام کیا گیا کہا گیا اس سے ایک فرد بھی زائد نہیں ہونا چاہیے۔
بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سورۃ الملک مغرب کے بعد پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ملے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔
جی، سورۃ الملک مغرب کے بعد پڑھنے سے،
سورۃ الملک رات میں پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بعد مغرب رات شروع ہو جاتی ہے، تو لہذا اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد اگر سورۃ الملک پڑھتا ہے تو اس کو بھی رات میں سورۃ الملک پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔
اچھا، مزید
مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، جمعے کے خطبے میں عائد رہ جانے کا حکم کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد۔
جی، جمعے کے خطبے میں آیت رہ جائے، ڈیٹیل تو انہوں نے نہیں بتائی کہ وہ کون سی آیت رہ جائے۔ اچھا، خطبے کا کہا ہے، نماز کا نہیں، نمازی اس کا مطلب خطبہ کے ان خطبوں کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، لیکن بعض آیتیں مشہور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ جمعے کا جو لفظ جمعہ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، وہی کلمات اگر نہیں سنے تو سوال تو بنے گا۔
جمعۃ المبارک کے دن جو خطبہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر خطبے کے نماز نہیں ہوگی، لیکن خطبے کے لیے آیت جمعہ جو ہے سورۃ الجمعہ کی، تو یہ آیت کا خطبے میں پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو چونکہ جمعہ کا دن ہے اور خطبہ جمعہ ہے تو اس لیے اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جمعے کی خطبے کی شرط پوری ہونے کے لیے خاص اس آیت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری اور دیگر احادیث بھی خطبے میں شامل ہوتی ہیں اور دیگر آیات ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کے خطبے جمعے کے علماء نے ترتیب دیے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خطبات رضویہ کے نام سے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف خطبات وہ لکھے ہیں جو جمعے میں علماء پڑھ رہے ہوتے ہیں، مبلغین پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ مختلف علماء کے مرتب کیے ہوئے خطبے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں آیات احادیث وغیرہ کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر خطبے کے دوران جو کنٹینیو ہر جمعے میں جو خطیب صاحب آیت پڑھتے تھے یا حدیث شریف پڑھتے تھے اور اس دفعہ وہ بھول گئے، یا انہوں نے موقع کی مناسبت سے مثلا کسی اور ٹاپک پر جمعے میں بیان کیا، اس مناسبت سے وہ آیت پڑھی اور جمعے والی وہ مخصوص آیت نہیں پڑھی، تو خطبہ جمعہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی خرابی خلل پیدا نہیں ہوگا۔
صحیح، بعض تو بڑے کلمات بھی نوٹ کرتے ہیں نا، وہ خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تو مجھے بھی کسی نے ایک دفعہ کہا کہ آج آپ نے تحقیق کا لفظ میرے سننے میں نہیں آیا، شاید میں کتنی توجہ سے یہ، یا وہ مسلسل وہی پڑھے جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں، تو یہ کیا الفاظ جو خطبے میں ہم پڑھتے ہیں یا درود پاک ہیں جس میں ہم خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین پر بالترتیب ایک وہ درود پڑھا جاتا ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر کہیں اور زیادہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یہ خطبے کا باقاعدہ حصہ ہے کہ یہ اگر رہ جائے، یعنی بالتحقیق لفظ کی نہیں پورا ہی اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا، اس کی جگہ دوسرا درود پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟
خطبہ تو اس کے بغیر بھی ادا ہو جائے گا، تو خطبے کے شرائط یا لوازمات میں سے نہیں ہیں، البتہ اہل سنت و جماعت میں جمعے کے خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو تو اس طرح خطبوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے اور ان کے اوصاف القابات کا بڑی محبت کے ساتھ علماء نے وہ ترتیب دیے ہیں،
بلکہ ان کو بہتر بھی کہا گیا ہے شامل ہونے چاہیے،
ان کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے جمعہ اور عیدین کے خطبوں کا ایک گویا حصہ ہے، یہ عقیدت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کا تذکرہ ہم اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا، بعض اوقات ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا خطیب صاحب کسی ایک لفظ پہ آ کے رک گئے، اور وہ بعض اوقات اٹک ایسی ہوتی ہے کہ اگلا پورا جو آدھا صفا اگر خطبے کا ہو تو وہ مل نہیں پا رہا ہوتا. تو اب وہ آگے انہوں نے پھر آگے کی طرف چلے گئے اور آگے جا کے خطبے کے کچھ کلمات جو رہ جاتے ہیں وہ پورے کر لیے, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا, جمعے کے خطبے میں کوئی کمی اس سے نہیں پیدا ہوتی,
ٹھیک
خطبہ ادا ہو جاتا.
ٹھیک, مزید ویڈیو سوال.
میرا نام محمد نعیم اتاری ہے, میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جس گھڑی پر سونے کا پانی چڑھا ہوا وہ پہننا کیسا ہے؟
سونے کی گھڑی کے بارے میں تو لوگ سوالات کرتے ہیں اور ان کو یا پتہ ہی ہے اس لیے کہ اب مرد کے لیے اور پانی اب چڑھا ہوا صرف, اور لگ بھی سونے کی رہی ہے بظاہر, کیا کہتے ہیں سونے کی گھڑی کا بھی حکم بیان کر دو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے اور دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھیں, سونا اور ریشم.
ٹھیک,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنی امت کے سامنے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو چیزیں یعنی سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں ریشمی لباس یا سونا یہ مرد اس کو استعمال نہیں کرے گا, یعنی اس کو بطور زیور استعمال نہیں کرے گا, بطور زینت ریشم کو استعمال نہیں کرے گا, ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا. یہ خواتین کے لیے دنیا میں ہے کہ خواتین ان کے ذریعے زیب و زیبائش کر سکتی ہیں. رہا معاملہ سونے کی گھڑی پہننا, تو سونے کی گھڑی پہننا ناجائز ہے. سونے کے گھڑی کے اندر ڈائل ہو یا نمبر یا سوئیاں, ٹھیک ہے, جو سیکنڈ کی یا منٹ گھنٹے کی, تو یہ سوئیاں اگر سونے کی ہیں تو اس طرح کی گھڑیاں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ سونے کا جو کروم چڑھ گیا, جو جس کو سونے کا پانی چڑھانا کہلاتا ہے یا سونے کی کلائی انہوں نے کر دی, تو یعنی اس پہ ایک کوٹنگ چڑھا دی گئی سونے کی, جو جس سے یہ نارمل جو میٹل تھا وہ گولڈن شیپ میں ہو گیا, اس کا کلر گولڈن ہو گیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ کوٹنگ وہ ہٹ بھی جاتی ہے اور دوبارہ جو اصل کلر ہوتا ہے وہ چیز کا سامنے آنے لگتا ہے. تو یہ جو پانی چڑھانا کہلاتا ہے سونے کا, اس کی شرن اجازت ہے, یعنی یہ ناجائز نہیں ہے, اس کو سونا پہننا نہیں کہا جائے گا. اب اس کو سونے کی گھڑی نہیں کہہ سکتے. البتہ اگر سونے کا پانی چڑھا دیا اور اس انگوٹھی کو یا اس گھڑی کو دیکھ کر لوگ سونا پہننا تصور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کی گھڑی پہنا ہوا ہے, تو پھر اس طرح لوگوں کو تہمت میں مبتلا کرنا کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمان ہوں کہ یہ سونا پہنتا ہے آدمی, سونے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, یا آپ نے ویسے ہی مشہور کر دیا کہ یہ گھڑی سونے کی ہے حالانکہ وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے, تو یوں لوگوں کو اس حوالے سے بدگمان کرنا یہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سونے کی ہے تو پھر آپ کو واضح بتانا ہوگا کہ سونے کی نہیں ہے, اس کا پانی چڑھایا ہوا ہے. تو یہ اتنی حد تک گنجائش ہے, لیکن اگر لوگ بدگمانی میں پڑتے ہوں یا سونے کا پانی چڑھا کر غلط بیانی کی جا رہی ہو کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے, یہ بہرحال ناجائز ہوگی. اسی طرح اگر شادی بیاہ کے مواقع بھی چل رہے ہیں, تو کوئی اگر گھڑی کسی مرد کو شادی میں دولہا کو دی جا رہی ہو, کہا جا رہا ہے سونے کی ہے, حالانکہ اس پہ کوٹنگ چڑھی ہوئی ہے, تو یوں غلط بیانی کرنا, دھوکہ دینا, یہ
جو تو کوئی دولہے کو دے تو شادی بھول جائے گا وہ اپنی, اس کو اگر گھڑی سونے کی اس کو ملے. اچھا, عورتوں کے لیے بھی گھڑی اس طور پر سونے کی کہ وہ ٹائم دیکھیں یہ استعمال کے زمرے میں آئے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی زینت کے طور پر اگر وہ استعمال کرے, یعنی سونا چاندی یہ استعمال تو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے, یعنی چاہے اس کا کوئی برتن ہو یا
چمچہ ہو
یا کوئی بھی گھڑی بھی, اگر ٹائم دیکھنے کے لیے تو یہ استعمال کے زمرے میں آئے گی. جب استعمال کے زمرے میں ہے تو یہ مرد کے لیے بھی جائز نہیں, عورت کے لیے بھی جائز. ہاں, زینت کی طور پر ہے تو پھر عورتوں کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ان کے لیے رخصت موجود ہے جبکہ وقت اس میں نہ دیکھے. لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے کہ عورت گھڑی پہنے اور اس میں ٹائم کے طور پر نہ ہو, تو اس لیے خواتین کو جب زینت کے لیے استعمال کریں تو اس کی جگہ کڑا استعمال کریں, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کی مثل ہو سکتی ہے, لیکن زینت اور استعمال یہ دونوں چیزوں میں الگ الگ فرق ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, بقیہ احکامات جو بیان ہوئے اس کے مطابق ہی. جی, مزید سوال.
میرا نام محمد درہم اکرام ہے, میں سیال موڑ سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمیں جمعے کی نماز میں پہلے چار سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا, تو ہم نے فرض پڑھ کے مطلب دو فرض جماعت کے ساتھ پڑھ کے, تو آگے ہم نے کس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے؟
جی, سنت قبلیہ پہلے کی سنت.
جمعۃ المبارک تو اس میں ایک تعداد تو وقت پر سنت ادا کر ہی لیتی ہے, اور ایک بڑی تعداد ہے جو خطبے کے دوران پہنچتی ہے اور سنتیں ادا کرنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو اب جس نے سنت قبلیہ جمعے کے فرض سے پہلے پڑھی جانے والی چار رکعت سنت موقعہ اگر پہلے نہیں پڑھی, تو اب وہ فرضوں کے بعد پڑھے گا, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جو چار سنتیں جو جمعے کی نماز سے پہلے پڑھی جانی تھیں, ان کا وقت جو تھا جس میں ثواب زیادہ ہوتا وہ جمعے کے فرض سے پہلے پڑھنے کا ٹائم تھا.
ٹھیک,
اور وہ خطبے کی وجہ سے اب نماز نہیں پڑھیں گے, تو اب وہ ثواب زیادتی ہے, ثواب والا ٹائم تو گزر چکا ہے. اب جمعے کے بعد جو چار رکعت سنت موقعہ ہوتی ہیں, سنت بعدیہ, ان کا ٹائم فرض کے فوراً بعد بلا تاخیر, بہت زیادہ گیپ نہ ہو, تو فرضوں کے بعد وہ سنتیں ادا کی جائیں گی تاکہ سنتیں بھی پڑھنی ہیں اس کا بھی ثواب, اور ان کو فرض کے قریب ملا کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے.
صحیح.
تو اب پہلے بعد والی سنتیں پڑھیں گے چار, پھر اس کے بعد دو رکعت سنت اور ہیں, یہ مؤکدہ تو نہیں, تو یوں پہلے چار رکعت سنت بعدیہ پڑھنے, پھر دو رکعت سنت پڑھنے, اس کے بعد جو پہلے چار رکعت سنت قبلیہ رہ گئی تھیں اب ان کو بعد میں پڑھیں گے. اگر کسی نے سنت قبلیہ کو فرض کے فوراً بعد پڑھ لیا, اب تو یہ تو اپنے وقت سے یہ نماز تو آگے نکل چکی, اب سنت بادیہ کو سنت قبلیہ کے بعد پڑھے گا تو پھر اس کا بھی ٹائم آگے چلا گیا, تو یوں کثرت ثواب والی صورت میں فرق پڑے گا. تو لہذا سنت قبلیہ سنت بادیہ کے بعد ہی ادا کریں گے, لیکن اس کو پڑھیں گے, یہ نہیں کہ سنت بادیہ
رہ گئی تو
رہ گئی تو اب اس کو چھوڑ دیا, بلکہ سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ کو ادا کرنا اس کا حکم ہے, اور اس کو ترک کرنے کی عادت یہ آدمی کو گناہگار بناتی ہے.
یعنی پہلی چار سنتیں بھی اور بعد کی چار سنتیں بھی یہ موقع ہے,
یہ موقع ہے,
اور پکیا دو سنتوں میں
وہ موقع کے قریب ہیں, اگرچہ اس کو اگر نہیں پڑھا بالفرض
اتنی تاکید نہیں,
ہاں تو اتنی تاکید نہیں ہے, لیکن اس کو بھی پڑھا جائے گا, روایات میں اس کا بھی ذکر,
لیکن عادت ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ ترک کرنے کی. بعد جمعے کے بعد تو جمیل صاحب آپ بھی جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, اور دیکھتے بھی ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ تو بڑا بھاگن بھاگ سسٹم ہوتا ہے, یعنی آخری ٹائم میں اور خطبے کے قریب قریب یا اذان ثانی اور بیان ختم کرنے کے بعد, اور پھر خطبے کے لیے جب خطیب بیٹھے تو ایک اچھا خاصا تعداد میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے, اور جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی سلام پھرا ہے, ابھی کئی جگہوں پہ ذکر ہوتا ہے, کچھ کلمہ شریف پڑھا جانا, پھر دعا ہوتی ہے, لیکن گیٹ ہم دیکھتے ہیں تو پورے کے پورے بعض اوقات ایسے فل جام جا رہے ہیں اور لوگ باہر کی طرف نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ سنتیں نہیں پڑھیں گے, لیکن بظاہر جو کرینہ ہے, بظاہر جو ہمارے انداز ہیں کہ ہر ایک کا گھر تو یہ نہیں ہے کہ ساتھ نکلیں تو یہ گھر ہیں, یہ گھر میں جا کے نماز پڑھیں گے, کوئی مارکیٹ میں, کوئی دکانوں میں, کوئی کام بیٹھے ہوئے ہیں, تو نماز پڑھنے کا وہ وقت اس طرح بظاہر ملنا مشکل ہے, تو اہتمام ہونا چاہیے کہ اس طرح جمعے کے لیے بعد میں بھی بیٹھے آپ ایک دو منٹ ہوتے ہیں, بعد مساجد میں چندہ بھی کیا جاتا ہے, بلکہ اکثر مساجد میں کیا جاتا ہے, تو اب یہ جو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان میں وہ جو سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں, وہ بھی دو منٹ کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ جھولی چلا رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ کرنے دیا جائے, وہ بھی اپنے لیے تو نہیں کر رہے, مسجد کے لیے کر رہے ہیں, اور آپ تعاون کریں اس سلسلے میں, آپ بھی بیٹھے رہیں اور دعا میں شریک ہو جائیں, اتنے لوگ, سینکڑوں لوگ اگر دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی بھی آمین پر وہ قبول ہو جائے, ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائے, تو اس لیے جمعے کا انتظام اہتمام کر کے ناظرین کرام ہمیں کوشش کرنی چاہیے, یہ عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالیں گے, اور جہاں ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے, اور جن کے ماشاءاللہ شروع سے ایک انداز ہے کہ وہ جمعے کی اذان اول سے اور پہلے سے مسجد میں آ جانا, اور ایک ٹھیک ٹھاک انداز سے پورے پورے بیان سننا, پوری اہتمام سے جمعے کی نماز پڑھنا اور پھر اپنے کاموں کی طرف لوٹنا, ایسے بھی لوگ موجود ہیں, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اللہ پاک اس طبقے میں کثرت فرمائے.
آمین.
یہ جو جمعے کے لیے اہمیت دے کر اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں, پھر علماء کرام کے بیان سنتے ہیں اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں اول ساتھ میں آئیں تو اس کے لیے جو اونٹ کے صدقے فرمائے گئے اس کے ثواب پائیں, اجر پائیں, اور پھر لمحہ لمحہ پھر جمعے کی ہر ساعت ہر گھڑی میں جو لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے سبحان اللہ ذی نصیب, تو ہمیں بھی ان میں ضرور شامل ہونا چاہیے, یعنی کوشش کرنی چاہیے ایسے اعمال کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے. مزید سوال.
ران شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سے دارالفتاء اہل سنت سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. مفتی شفیق صاحب آپ سے یہ سوال ہے, اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے جسم سے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو وہ بہنے کی مقدار نہیں نکلا, اس سے کم نکلا ہے, تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز وہ ٹوٹ جائے گی, اسے صاف کر کر دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہوگی یا کس طرح کرنی ہوگی؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
جی مزید سوال.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ چار سنت موقعہ میں اگر تین پہ سلام پھیر دیا تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
جو گفتگو چل رہی چلیں اسی سے اٹیچ کہ تین پہ سلام پھیر دیں تو اب یہ کیا کریں, کیسے نماز کو درست کریں؟
سنت موقع جو چار رکعت والی نماز ہے, باقاعدہ ہر ہر رکعت یعنی اس کا پڑھنا ضروری ہے اور یہ چار رکعتوں پر مشتمل ایک نماز ہے. تو اب اگر ایک رکعت بھی اگر کم ہوگی تو یہ چار کا عدد پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ چاروں رکعتیں جو سنت موقع کی نیت سے شروع کی گئی تھیں وہ ادا نہیں ہوں گی. تو اگر کسی نے تین رکعت پڑھی تو ایک رکعت نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک رکعت جس کا پڑھنا یہ فرض اس درجے میں اب شروع کر دی تو اب اس کا پڑھنا یہ ضروری تھا, تو اس میں قیام تھا, رکوع تھا, سجود تھے, وہ ادا نہیں ہوئے تو فرائض رہ گئے. جب فرائض رہ گئے تو یہ نماز انکمپلیٹ ہوئی, نہ یہ ادا نہیں ہوئی اور چار رکعتیں سنتیں پھر دوبارہ سے پڑھنی ہوں گی. البتہ ایک صورت ہے کہ اگر تیسری رکعت پہ سلام پھیرا اور کسی سے بات چیت نہیں کی, اٹھ کر مسجد سے باہر نہیں گیا, کوئی چیز کھائی پی نہیں, یعنی ابھی حرمت نماز میں یہ باقی ہے, تو اسے اگر یاد آ گیا تو یہ فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر کہہ کر کہنے کی حاجت نہیں ہے, یہ ابھی نماز میں ہی ہے, یہ کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت ادا کرے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورت رکوع سجود کرے, التحیات میں بیٹھے اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے, تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی. اگر اس نے رکعت نہیں پڑھی, مثال کے طور پہ ابھی بول پڑا, کچھ بھی الفاظ اس کی زبان سے ایسے نکل گئے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو اب اس کو وہ چار رکعتیں سنت موقع باقاعدہ دوبارہ سے اسیرینو پڑھنی ہوں گی. اور تین رکعت پڑھنے کی صورت میں, جبکہ آپ نے نیت چار رکعت سنت موقع کی ہے اور تین رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ سجدہ سہو کریں اور ذہن بنا لیں کہ بھئی ایک رکعت رہ گئی سجدہ سہو سے وہ درست ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ پوری ایک رکعت ہے. تو پوری ایک رکعت کے ذریعے جو نماز میں خلا آیا ہے, جو کمی آئی ہے, وہ سجدہ سہو سے کفایت نہیں کرے گی.
صحیح,
سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی, تو اس لیے اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا.
اچھا, خون نکلا لیکن ایک بہنے کی مقدار نہ ہو اور نکلا عین نماز میں, کیا ہوگا؟
نماز کی حالت میں اگر اتنا کم مقدار میں خون نکلا کہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا,
ٹھیک,
تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹا, اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹی, تو اس صورت میں نماز کو کنٹینیو ہی رکھا جائے گا, نماز سے نکلیں گے نہیں, کیونکہ جب وضو بھی برقرار ہے تو نماز بھی برقرار ہے, تو اب نماز سے نکلنے کا مطلب ہوگا نماز کو توڑنا, اور نماز کو توڑنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے.
ٹھیک. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, آپ کے کئی سوالات ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کے ظاہر جوابات آپ کو ضروری چاہیے, تو دارالفتاء اہل سنت میں فون سروس سے دن میں آن ہوتی ہے 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک, اپنے پاس نمبر رکھیے. دارالفتاء اہل سنت کے علماء کرام مفتین کرام آپ کی بر وقت رہنمائی بھی کریں گے, اور جن سے ہو سکے اپنے دینی شرعی مسائل کے لیے ضرور ڈائریکٹ بھی دارالفتاء اہل سنت کی کسی بھی برات میں جا کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔